أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری جو گفتگو ہے توحید در قرآن کے حوالے سے آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر موضوعی کے انڈر, تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی براہین جو خدا کے موجودگی پر یا خدا کی صفات اور اس کے افعال کو جاننے پر جو دلائل ہیں اسپیشلی قرآن کی روح سے, وہ کتنے قسم کے ہیں جو حکماء یا عرفاء اسلامی نے جو قائم کیے ہیں. تو ان میں ہم اس پر تھے, برہان نظم پر تھے کہ جو ہمارے اس سلسلے کی چوتھی دلیل ہے, چوتھی برہان. اور اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی زندگی ہے, زندگی کا جو بھی پورا سسٹم ہے, کہیں بھی آپ چلے جائیں, تو زندگی کا جو حساب ہے وہ کہیں بھی بد نظمی والا نہیں ہے. یعنی ہر جگہ پر ایک نظم ہے, ٹھیک ہے. اور نظم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو منظم کچھ صورتوں میں کہتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیلنس, ایک سسٹم, ایک حرکت, یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جائیں جن میں سے کچھ بھی قابو سے باہر نہ ہو, ٹھیک. قابو سے باہر نہ ہو کوئی چیز, یعنی کہ اگر آپ کہیں پر اس بات کو ملاحظہ کریں گے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ڈس بیلنسڈ ہیں, ٹھیک ہے, ڈس بیلنسڈ ہیں یا ڈس اورینٹیڈ ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا آپ اس کو منظم نہیں کہہ پائیں گے اس سسٹم کو, ٹھیک ہے. تو منظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک تنظیم ہے, ایک ربط ہے. اگر وہ ان موسٹ لائکلی اگر وہ بہت سارے کمپوننٹس سے مل کر بنائے تو وہ جو کمپوننٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کرسپونڈ کرتے ہیں, مل کر ایک اکائی کریٹ کرتے ہیں, یونٹی جنریٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اس کا ایک مقصد نظر آتا ہے اس کے اندر. یعنی وہ بلا مقصد یا رینڈم, جس میں رینڈمنس ہو, ہیپیزرڈ ہو, جس میں آپ کو ویسٹ فلنس نظر آئے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ اس کو منظم یا نظام کے طور پر نہیں مانتے. تو ہم زندگی میں جتنا کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب کا سب ہمیں ایک نظم کے ماتحت نظر آتا ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ وہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, سورہ طہٰ والی, کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ یہ پورا ایک جامع بیان ہے کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کی, اس کو ہدایت دی, ٹھیک. السلام علیکم, تشریف. تو یہاں سے ہم کو یہ بات, اور یہ ایک یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے, یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ زندگی منظم ہے. اچھا, اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ آپ اگر لائف کو دیکھیں, یعنی لائف آن ارتھ کو دیکھیں, یا جس حد تک آپ اس میں یونیورس یا کاسموس میں دیکھ سکتے ہیں وہاں دیکھیں, تو منظم ہونے کا مطلب آپ کو یہ کہیں بھی نہیں نظر آتا کہ ہر شے جو ہے نا وہ خالی ایک بہت ہی ویل آرگنائزڈ مشینری کے پرزوں کے طریقے سے حرکت کر رہی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ جیسے ہم کہیں نا کہ منظم کائنات یا منظم زندگی کے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ مشینری کے جس کے تمام پارٹس ہیں, میکینزمز ہیں, کل پرزے ہیں, اور وہ مل کر جو ہے نا وہ ایک چیز چلے جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ زندگی کا نظام آپ کو کہیں بھی نظر آئے وہ کنسٹرکشن پلس ڈسٹرکشن ہے. اور یہاں پر ہی جو ہے نا, یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں نا, تو یہی وہ ساری کی ساری آبزرویشنز ہیں کہ جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ خدا ہے, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یعنی آپ اس زمین میں دیکھیں کہ پیدائش کے ساتھ موت بھی ہے، صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک مثال کے طور پر ایک درخت پھلتا پھولتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ایک پھلدار حالت میں آتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ پھر اس کو ٹوٹ کے بھی گرنا ہے، اس کو کٹنا بھی ہے، وہ جو جتنے حیوانات ہیں وہ زندہ ہیں تو ان کو کسی نے مارنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، ان کو مٹی میں بھی جانا ہے، اینڈ سو آن. تو یہ جو نظام زندگی ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ خدا نے یہ، یعنی ہمارے پاس ایسے کسی نظام کا تصور نہیں ہے کہ ہم ایسا کوئی نظام بنا سکیں کہ جس میں کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن مل کر یا آرڈر اینڈ کیاس مل کر ایک سسٹم کو کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیاس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر موسم کا حال دیکھیں، جو ایٹموسفیئر ہے، زمین کا جو ویدر ہے، وہ کوئی فکس پیٹرن کو فالو کرتا ہے کیا؟ وہ کیوٹک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کا باقاعدہ حساب لگائیں کہ یہ ہوائیں کس طریقے سے چلتی ہیں پوری اکراس دا گلوب، پورا ہواؤں کا ایک نظام ہے نا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی پوری زندگی چلتی ہے، اسی طریقے سے پانی میں، سمندر میں کرنٹس ہیں، ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زندگی کا نظام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کیوٹک ہے، مطلب اس کا کوئی باقاعدہ کوئی وہ نہیں کہ آپ کسی فارمولے پہ رکھ کے اس کی ٹیمپلیٹ بنا لیں، لیکن اس کیوس کے اندر، اس ظاہراً بے ترتیبی کے اندر نظم ہے. صحیح ہے، تو ان چیزوں کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں نا، تب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس طریقے کے یعنی عجیب و غریب یہ نظم جو ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ظاہراً ایک بے ترتیبی کے ساتھ ہے. یہ جو زندگی کا پورا نظام ہے، یہ بننے اور بگڑنے کے ساتھ نظام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انسانوں کے ہاتھ کی خرابی کو ہم نہ دیکھیں تو آپ دیکھیں، یعنی مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں بھی جنگلوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگلوں کے اندر کتنے سارے حیوانات ہوں گے نا، کتنے سارے حیوانات ہوں گے، اور وہ اتنے سارے حیوانات وہ مرتے بھی ہوں گے، ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. آپ کو کبھی بھی اس قسم کی چیز نظر آتی ہے؟ اکا دکا کوئی ہو تو ہو. ابھی کس طریقے کا نظام ہے یہ سارا کہ جس میں اتنی ساری مخلوقات پیدا بھی ہوتی ہیں، بنتی بھی ہیں، ایک دوسرے کو کھا بھی رہے ہیں، وہ مر بھی رہے ہیں، ختم بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس پورے زندگی کے ایکو سسٹم کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت اس کے طور پر آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے اور دیکھتا ہے. ٹھیک، تو یعنی یہ جو انسان کی آبزرویشن ہیں کہ پھر جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی، پھر اس کی ہدایت کی، اور یہ پورا نظام، یعنی اس سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے گویا کہ یعنی خدا نے جو نظام بنائے ہیں ان سسٹمز میں ہیرارکی ہے، اس میں ایک ترتیب ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر میرا بدن، ابھی میں خالی بدن کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ بدن کے اندر دیکھیں تو آپ کو بھی اسی طریقے کے کیوٹک اور کنسٹرکٹیو ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز ملیں گے، ہے نا، جس کو بایولوجی کی زبان میں کہتے ہیں، جو میٹابولزم ہے اس دو قسم کی ہوتی ہے نا، اینابولزم اور کیٹابولزم، جو شروع میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ یعنی سیلز، نئے سیلز مسلسل آپ کی باڈی میں بن بھی رہے ہوتے ہیں اور مسلسل مر بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے نا یہ خالی بن ہی رہا ہے، اس کے اندر بننا بھی ہے، بگڑنا بھی ہے، برتھ بھی ہے، ڈیتھ بھی ہے، خود آپ کے اپنے بدن کے اندر، اور ہر گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے جو سیلز ہیں نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ کی موت واقع ہو جاتی ہے، کچھ نئے جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جتنے بھی سسٹمز ہمارے بدن کے اندر چل رہے ہیں وہ بھی کسی فارمولے کے تحت نہیں چل رہے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، فارمولے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ آپ ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس میں ایک آپ ایک ایکویشن لکھ دیں، دس ایکول ٹو دس، और वो जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं वो खाली उस इक्वेशन को फॉलो करते रहे, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है, नेचर में ये है ही नहीं। यानी अगर कुदरत ऐसी होती तो आपको मतलब आज जितनी भी आपकी कंप्यूटेशनल थ्योरीज हैं और जितना सब कुछ है ना, फिर इन सब की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो आपको लर्निंग फ्रॉम द डेटा और इनइक्वालिटीज़ मैथमेटिक्स में, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि नेचुरल सिस्टम्स जो हैं वो इक्वेशंस को फॉलो नहीं करते, उनमें कैओस है। लेकिन वो कैओस क्या है? वो कंट्रोल्ड है कि आपका जो कल्ब है, यानी हमें बाज़ औक़ात, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ और आप इस पर अगर चाहें तो तहकीक भी करें, कि जो इंसान का कल्ब है, हमें क्या कहा जाता है कि ये हार्ट कैसे फंक्शन करता है? हार्ट का फंक्शन क्या है? सिर्फ मैं ज़ाहिरी तौर पे बात कर रहा हूँ, पंप है। कैसा पंप है ये? कौन सा पंप है? यानी मिसाल के तौर पर उसके अंदर कोई सिलेंडर पिस्टन वाला मैकेनिज्म है, मुख्तलिफ किस्म के पंप्स की भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हार्ट इन फैक्ट पंप नहीं है, सिमिलर टू पंप है, उसके अंदर एक पंपिंग एक्शन वजूद रखता है, ये कोई पंप नहीं है। यानी इस जैसा कोई पंप आपके पास आपकी इंजीनियरिंग के अंदर नहीं पाया जाता है, सिर्फ उसकी मसल्स की एक मखसूस तरीके की हरकत है, मसल्स के अंदर एक मखसूस किस्म की हरकत है कि जो एक तरफ से खून खींचती है और एक तरफ बाहर निकाल देती है। कोई पिस्टन सिलेंडर नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कोई रोटर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सही। और इसी वजह से यानी कि जो लोग इस पर जिन्होंने तहकीक की है, जिसको देखा, तो वो क्या कहते हैं कि आपका जो कल्ब है ये जितनी इंजीनियरिंग है उतना ही आर्ट भी है, ठीक है। आर्ट है ना, उसके अंदर जो आर्टिस्टिक पहलू है ना, एक हुस्न वाला पहलू है, खूबसूरती वाला पहलू जो है ना, जितना इंजीनियरिंग है उतना आर्ट है इंसान। तो ये पूरा का पूरा जो निज़ाम जिस तरीके से है ना, कायनात का निज़ाम है कि जो कंस्ट्रक्शन प्लस डिस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर वो तरतीब है कि जिसके लिए आपको इक्वेशन नहीं लिख सकते, जिसमें ज़ाहिरन एक कैओस है, लेकिन उस कैओस के अंदर पूरा नज़म मौजूद है, ये खुदा का काम है, ठीक है। और इस किस्म की कोई चीज़ बनाना, इस किस्म का कोई निज़ाम बिल्ड करना इंसान के बस से बाहर है, इंसान की सकत नहीं है। यानी हम जो कुछ भी बयान करते हैं तो वो हम उसको खींच खांच के वही इक्वेशन पे लाते हैं, बहुत रिजिड टाइप के मैकेनिकल बिहेवियर्स पे लाते हैं उसको, बिल्कुल एक तरतीब में कॉन्स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि इतना हिलता जुलता निज़ाम हम बना ही नहीं सकते। यानी जैसे मिसाल के तौर पर एक दरख्त है जो ग्रो करता है, अब एक दरख्त जो ग्रो कर रहा है, जाहिर है अब उसकी हर चीज़ की एक डायमेंशन है ना, आपने गौर किया है ना। यानी कि अगर आप केले के दरख्त को देखें, उसके तने की डायमेंशन अलग है, उसकी शाखों की डायमेंशन अलग है, उसके पत्तों की डायमेंशन अलग है, आम के दरख्त की अलग है, खजूर की अलग है। अब ये सारी डायमेंशन कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कोई आपको दिखता है? कोई वो चीज़ें जैसे आप एक वो बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं एक चीज़ के, उसके अंदर चीज़ ग्रो करे, दिखता है कोई उसके ऊपर अतराफ में कोई फ्रेम? और उसमें सबसे मज़ेदार बात क्या होती है कि अगर दो आम के दरख्त एक दूसरे के बराबर बराबर उगें, ठीक है, आप उन दोनों के पत्तों के तनों की शाखों की डायमेंशंस को कंपेयर कर लें, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, एग्जैक्टली एक नहीं होंगी। यानी ना वो दरख्त किसी टेम्पलेट पे रख के बने और ना वो दरख्त एक काबू से बाहर है, एक हिसाब से बाहर। ये निज़ाम है खुदा है, ठीक है। जब इंसान इस पर गौर करता है, इस नज़म पे गौर करता है, इस नज़म की मारिफत हासिल करता है, तो वो कहता है सुभाना रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दी, कि हम जितनी 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 भी बात कर लें, जितने भी चीज़ों को वो कर लें, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। یا اگر ہم جو بھی کرتے ہیں تو وہ اسی خدا کے نظام کے اندر ہی کرتے ہیں. یعنی کہ انسان کے بنائے ہوئے سسٹمز آپ نے دیکھے نا کہ وہ بالکل میکینیکل اور آرگنائزڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ ہم اس قسم کی چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے. جو ابھی بھی ایک بہت بڑا وہ ہے, یعنی ایک آپ کے ٹیکنالوجی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بایولوجیکل سسٹمز ورسز ہیومن میڈ سسٹمز یا فزیکل سسٹمز, ابھی بھی سب کو نظر آتا ہے کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. یعنی قدرت جو کچھ پیدا کرتی ہے وہ بایولوجی ہے, اور ہم جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا فزیکل یا میکینیکل یا الیکٹریکل اس ٹائپ کے سسٹمز ہوتے ہیں. تو ہم بھی اسی سے ہی سیکھ رہے ہیں, اسی سے ہی جان رہے ہیں, لیکن وہ جو قرآن کریم کی تہا, اس کو ہیٹر بند کر دیں مخالف, کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا کہ یہ اور ان کے سارے شرکا مل کے جمع بھی ہو جائیں جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یعنی ایسے روبوٹس بن گئے ہیں جو اس طریقے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو فنکشنالٹی ہے, اس کے اندر جو کمال ہے, جو اتنی سی مخلوق کے اندر موجود ہے, وہ نظم لانا, کہ ایون ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک کروڈ کاپی ہے, بہت زیادہ کروڈ ہے اس کی کاپی. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ برہان نظم ہے, اور نظم کے اندر بھی جب ہم نظم دیکھتے ہیں تو اپنے والے نظم پہ اس کو نہ سمجھیے گا کہ جو نظم ہماری نظر میں, بلکہ قدرت کا نظم جو ہے نا وہ چیز ہی کچھ اور ہے, جس کی میں نے کچھ آپ کو مثالیں دی, وہ چیز ہی کچھ اور ہے جو نظم خدا نے قائم کیا ہے اس میں, اور وہ مائکرو اسکیل سے لے کے میکرو اسکیل تک ہے. یعنی آپ اگر اپنے کسی مخلوق کے بدن کے اندر دیکھیں تو وہ جو یعنی نینو اسکیل پہ جو سیلولر سسٹمز ہیں وہاں بھی یہی کا حساب ہے, اور اگر آپ بالکل کہکشاؤں اور آسمانوں کو دیکھیں وہاں بھی یہی نظام ہے کہ اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں, ان کی بھی برتھ ہے, ان کی بھی ڈیتھ ہے, وہاں بھی اسی طریقے سے چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے ایک کیاوٹک سسٹم میں چل رہی ہوتی ہیں, بن رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک پورا ایک نظام ہے, ایک منظم حساب ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر ہم اس نظم کے حوالے سے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں تین چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز اس میں ہے خلقت. خلقت کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے اشیاء کو ان کی ان کا وجود عطا کیا ہے, یعنی اشیاء کو خلق کیا ہے. ٹھیک ہے, امام رضا علیہ السلام کے جملوں میں کہ آپ نے ایک جو ایتھیس تھا اس سے اس کے ساتھ آپ نے اپنی دلیل میں اسی چیز کو استعمال کیا تھا کہ آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم خود سے پیدا ہوئے ہو یا تم نے خود اپنے کو پیدا کیا ہے, تو ظاہر اس کا جواب بہت مشکل ہے, اس کا جواب نہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہاں میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس میں کیا کنٹرڈکشن ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے سے پہلے خود موجود تھا. اگر کوئی کہے کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے سے پہلے خود موجود تھا اور قدرت مند تھا. تو اس دلیل سے آپ نے اس کو اس بات کو ثابت کیا کہ جب تم کو یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم خود اپنے خالق نہیں ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جو تمہیں خلقت کا عطا کرنے والا ہے, کسی اور نے تمہیں خلقت دی ہے. تو پھر تم اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ اگر تم نے خود اپنے کو پیدا کیا, اگر تم خود اپنے امور کے مدبر ہو, اگر تمہارے تمام زندگی کے معاملات تمہارے قابو میں ہیں, تو ٹھیک ہے تمہارا جو دل چاہے کرو. لیکن اگر تمہیں خلقت ہی تمہارے تم کو وجود میں لانے والا ہی کوئی اور ہے تو تم مکمل آزاد اور خود مختار کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اپنے خالق سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہو؟ ٹھیک. تو یہ یعنی وہ دلائل ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے الحمد للہ ہمیں تعلیم کیے. تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ پہلا جب آپ بھی نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ خلقت. یعنی ہر شے خلق شدہ ہے, اس کو کسی نے خلق کیا ہے, کسی نے اس کا وجود اس کو عطا کیا ہے, اس کو ایگزسٹنس میں کوئی لایا ہے. دوسری بات جو آپ کو نظر آتی ہے وہ حکمت ہے. یعنی ہر شے کا وجود جب باقی رہتا ہے, گرو کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو اس میں ایک حکمت ہے. اس کی ذات میں یا اس کی ذات سے وابستہ چیزوں میں ایک حکمت آپ کو نظر آتی ہے. اور نمبر تین جو ہے وہ ہدایت ہے, جو کہ حق جو ہدایت کیا کرتی ہے, یعنی ہر مخلوق کو اپنے مقصد غائی تک, یعنی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے, اس کا جو کمال ہے, ہدایت اس کو وہاں تک لے جاتی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اگر اس نظام حیات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گی. نمبر ون خلقت, نمبر ٹو حکمت, نمبر تین ہدایت. اور اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی بنا ہے یا پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر ایک حرکت ہے, اس کا ایک بگننگ ہے, اس کا ایک اینڈ ہے, وہ کہیں سے ایمرج ہوا ہے, اس کی کوئی ڈیسٹینی ہے. ٹھیک. اور اس کے بگننگ اور اینڈ سے لے کر پورا ایک رستہ ہے, اور اس رستے کے بارے میں ہر مخلوق کو ہدایت عطا کی گئی ہے اس کو, یعنی اس کو. اور یہ ہدایت کہاں پر ہے؟ یہ ہدایت خود ہر مخلوق کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یا اگر آپ انسان کے حوالے سے بات کریں تو یعنی انسان کے اندر یہ پوری کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس ہدایت کو سمجھ سکتا ہے اور ابزارب کر سکتا ہے. تو یہاں سے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو نظم ہے زندگی کا وہ تین لیولز پر ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نظم فاعلی ہے, یعنی اس کا یہ نظم آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فاعل ہے, یعنی اس کو کوئی وجود میں لانے والا ہے, اس کو کوئی منظم کرنے والا ہے, اس کو ترتیب دینے والی کوئی ہستی ہے. اس کے بعد دوسرا نظم جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نظام درونی یا بیرونی, یعنی جس میں حکمت پائی جاتی ہے. اور تیسرا نظم جو ہے وہ نظم غائی ہے. نظم غائی یعنی ہر چیز کا ایک ایسا نظم ہے کہ جو ہر چیز کو اس کے اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. ٹھیک. یعنی ہر چیز کو اس کی اپنی ایک اینڈ ہے, ایک ڈیسٹینی ہے, وہاں تک جانا ہے. تو قرآن کریم ان تینوں چیزوں کو بھی الگ الگ بھی بیان کرتا ہے, اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس تمام تینوں کا جو حقیقتاً جو کنٹرول ہے وہ خدا سبحان کے پاس ہے. جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے نا, یعنی کسی بھی جگہ پر خلقت خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہوتی. جو پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا ڈسکشن بھی کیا تھا نا, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیوائن پریزنس ہے, ڈیوائن انٹروینشن نہیں ہے. کوئی سسٹم آٹو پہ نہیں ہے, کوئی سسٹم جو ہے اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ تم چلو اور پھر ہم بیٹھے تم کو دیکھ رہے ہیں اور پھر جب ہم کو مناسب سمجھے گا تو ہم دخل دیں گے. ایسا کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک. تو چاہے آپ نظام فاعلی, یعنی فاعل کا مطلب ہے ڈوئر, جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو چلاتا ہے, وہ بطور فاعل, یا جو کسی شے کے اندرونی نظام کو رن کر رہا ہوتا ہے یا اس کو باقی رکھ رہا ہوتا ہے وہ, اور جو کسی بھی شے کو ہدایت اور انجام تک لے جا رہا ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں کس کے قبضے قدرت میں؟ خدا سبحان کے. اور اس کو قرآن نے کس طریقے سے سمیٹا ہے, جو قرآن کی ون آف دا موسٹ مطلب مسٹیریس بھی آپ کہہ لیں یا موسٹ پروفاؤنڈ آیتیں جو ہیں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, سورہ حدید کی آیت ہے کہ وہی اول ہے, یعنی ابتدا وہی ہے, اسی سے ہی ہے. هو الاول آخر, انتہا وہی ہے, اسی کے ہاتھ میں. والظاہر یعنی جو نظام بیرونی ہے وہ بھی وہی ہے. والباطن اور جو نظام درونی ہے وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کچھ آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں اور آپ کے علم میں ہو گئی کہ قرآن جس جگہ پہ جا کے یعنی کہ ہم جیسے لوگوں کی سمجھ سے بلند تر ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان میں نمبر ون مقامات آخرت ہیں, اور جو بہت زیادہ وہ ہے وہ مقامات توحید ہیں. تو ہو الاول والآخر والظاہر, اور ایک روایت بھی ہے جس کو امام خمینی نے اور باقی علماء نے, کئی علماء نے, عرفا نے خاص طور سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ خداوند کریم اس بات کا علم رکھتا تھا کہ دور آخر میں وہ اقوام پیدا ہوں گی جو متعمقون, گہرائیوں میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی. تو ان کے لیے خدا نے خاص طور سے سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتوں کو نازل کیا ہے. بعض اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن امام خمینی نے اور انہوں نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے کئی جگہوں پہ. تو یہ ان میں سے ایک آیت ہے, سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتوں میں سے ایک ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ٹھیک ہے, یعنی کہ فاعل, خلق کرنے والا, انجام تک لے جانے والا, مبدا اور معاد, اور بیرونی اور درونی, ظاہری اور باطنی, وہ سب حقیقتاً وہی ہے. یا اسی چیز کو قرآن کی ایک دوسری آیت بھی بیان کرتی ہے کہ وہ بھی بہت ہی زیادہ بہت ہی تشریح طلب تفسیر طلب آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے. نور کی جو ٹرم ہے نا وہ بڑی عجیب ٹرم ہے, صحیح ہے. اور نور کو اگر آپ خالی یعنی اس میں بھی اگر میں اس کا بہت ہی آسان پہلو کہ جو تقریباً سب کو سمجھ میں آ جائے اس کو نقل کروں, تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ بغیر نور کے یا بغیر لائٹ کے کوئی شے بھی اپنی ایگزسٹنس کو نہیں حاصل کر سکتی. تو یعنی اگر ہم فرض کر لیں کہ یہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن اگر اس مقام یا اس کمرے سے نور کو نکال لیا جائے تو کیا کسی چیز کی بھی ایگزسٹنس باقی رہے گی؟ یعنی ہر شے کو اپنی وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نور کی ضرورت ہے. یعنی وہ حقیقت ہو جو کسی شے کے بھی وجود کو ظہور دے سکے, ٹھیک ہے, اس کو مظہر بنا سکے. تو اللہ نور السماوات والارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس نور کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے, کس نور کی وجہ سے اپنی حیثیت اور اپنی وجود کو پاتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام آیتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جامع ہیں. یعنی وہ یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ تم اس پورے نظام ہستی کو اول سے لے کر آخر تک اور درمیان میں اس کے جتنے بھی شاخیں اور جہات اور ڈائمنشنز ہیں کہیں بھی چلے جاؤ, لیکن یہ جیسے رسول خدا کا بھی ایک جملہ ہے کہ اگر تم زمین میں ایک سوراخ کرو, ٹھیک ہے, یعنی یہ شاید یہ جملہ اس حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا اوپر ہے نا, کہ آپ نے فرمایا اگر تم اس زمین میں سوراخ کرو اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ یہاں تک کہ زمین کو پار بھی کر جاؤ تو وہ رسی کس کے پاس نکلے گی؟ خدا کے پاس نکلے گی. یعنی خدا جتنا اوپر ہے اتنے ہی نیچے بھی ہے, صحیح. تو یہ ایک, اچھا اب اس نظم کے بارے میں, یعنی نظم فاعلی, نظم فاعلی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی نظام ہے جس میں, یعنی فاعل والا جو نظام ہے کہ وہ جو ایگزیکیوٹ کرنے والا نظام ہے اس میں کیا ہے؟ علت و معلولیت, کاز اینڈ ایفیکٹ, سبب یا مسبب, کہ جس کے تحت یہ سسٹم رن کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو تنظیم کرنے والا, اس کو بگن کرنے والا, شروع کرنے والا کون ہے؟ فاعل مستقل وغنی بالذات ہے. یعنی جس نے اس کو شروع کیا اس نظام کو وہ فاعل مستقل ہے. مستقل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے خود अपने आप को बाकी रखने में किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है, या अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी और की असिस्टेंस नहीं चाहिए उसको। और यहां पर जाहिर है कि हम लोगों के भी जो ईमान के बाज़ औक़ात वो मसाइल आते हैं ना कि जी खुदा ने आइम्मा को ये दे दिया वो दे दिया, इस किस्म की बातें जो है ना बिल्कुल शिर्क की तरफ जाती हैं। मामूरियत हो सकती है, जिस तरीके से कि खुदा ने मलाइका की इस पूरे निज़ाम में मामूरियत है कि आप ये करेंगे, आप ये वफ़ाफ़ात सफ़न और इस तरीके के जितने हैं मामूरियत है, लेकिन सुपुर्द करके बैठ गए तफवीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये, और इसको कुरान करीम की आयतों ने बिल्कुल सिरे से इसको एनाहिलेट कर दिया है इस कंसेप्ट को। तो अगर कहीं से कोई भी इस किस्म की बात एंटरटेन करता है ना, तो वो इस बात को समझ ले कि खतरनाक दायरे के अंदर, रेड जोन के अंदर कदम पड़ रहे हैं। कि जो फाइल है वो मुस्तकिल और गनीयुन बिज़ात है, वो अता कर सकता है, वो जलवा बना सकता है, वो मजहर बना सकता है, वो जिम्मेदारी दे सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है ना वो उसके हिस्से का काम उठा के ले जाए या किसी को वो डेलीगेट हो जाए कि खुदा उस काम से फारिग हो जाए और वो काम जो है ना अब आपके पास चला गया। यानी कि जो काम मलाइका अंजाम देते हैं, जो काम अंबिया या आइम्मा अंजाम देते हैं, उन्हें हर लहजे और हर लम्हे खुदा की मदद दरकार है उस काम को अंजाम देने में। वो अपने इस्तेक्लाल की बिना पर कोई काम अंजाम नहीं देते, ना दे सकते। तो ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये बिल्कुल वाज़ह रहे, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना रहे कि वो फाइल मुस्तकिल है और गनी बिज़ात है। यानी फाइल मुस्तकिल का मतलब ये है कि वो जब कोई भी फेल अंजाम दे रहा है तो उसके लिए ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई मददगार है, ना कोई उसका सपोर्टर है, ना कोई उसका एसोसिएट है। वो अपने फेल में मुस्तकिल है, मुकम्मल इस्तेक़लाल रखता है, कंप्लीट अथॉरिटी रखता है, और गनी बिज़ात है, यानि कि जो काम भी वो अंजाम देता है उसके जरिए से किसी नफा या नुकसान को नहीं जाता। यानि ना उस काम के जरिए से वो किसी नफे को हासिल करना चाहता है, ना किसी नुकसान और जरर को दूर करना चाहता है। तो जो फाइल हकीकी है, जिसने इस पूरे निजाम को खल्क किया, जो अव्वलुल अव्वलीन है, वो ये सिफात कहा मिले।
अगर इस तरह से मसलन जैसे आपने कहा कि वो ड्यूटी को दे सकता है, तो जरूरत क्या है इस तरह से? फिर हमारे जो कंसेप्ट है उसके अंदर एक इंटरसेशन, जो तवसुल और फिर शफात वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत क्या है?
देखिए, पिछली दफा हमने ये बात की थी ना कि जो अगर आप नॉर्मल एक बहस को देखें तो एक ऐसी बहस जिसमें मुसलमान मुतकल्लमीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं कि आलम कदीम है या हादिस है, ये मैंने बात की थी ना, और मैंने जुमला पढ़ के सुनाया था खुद इस किताब का, कि आलम कदीम या हादिस होने का मतलब क्या है कि ये जितनी भी कायनात है ये एटर्नल है या हैज़ इट बिगन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी जैसे अभी है कि जी बिग बैंग 14.1 बिलियन ईयर्स, कुछ भी, लेकिन कितने भी बिलियन ईयर्स हों, वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम से बात शुरू हुई है, ठीक है। और फिर उसमें ये कि यह कदीम है, कि अगर खुदा कदीम है, खुदा हमेशा से, तो फिर आलम भी क्या हमेशा से? तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था कि ये बहस असलन गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि जो भी मखलूक है वो कोई अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है कि उसके बारे में ये कहा जाए कि ये हमेशा से है या किस वक्त है, बल्कि हर मखलूक जो है ना वो जलवाए खुदा है, जलवाए सिफत खुदा है। अब ये कि वो किस वक्त अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी के साथ जुहूर करती है, उसको कब अपनी एक सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, हाँ वो एक टाइम है, उस वो एक वक्त है, यानी जिसकी तरफ सूरह दहर में इशारा हुआ कि हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि जो दहर है जो इस दुनिया का वक्त नहीं है, उस दहर में भी इंसान था लेकिन काबिल जिक्र शय नहीं था, यानी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं रखता था। फिर हमने उसको खल्क किया, मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली है फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो जब हमने उसको एक मखलूत नुतफे से खल्क किया, एक के बाद एक हालत से गुजारा, उसको समाअत और बसारत दी, तो उसकी एक पर्सनैलिटी, एक मैं क्रिएट हो गई। ठीक है, वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है, दुरुस्त है। तो ये जितना भी निज़ाम है ना, ये उस निज़ाम के अंदर और उसके लिए है, ये खुदा के लिए नहीं है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें, अगर मलाइका एक सिस्टम को चला रहे हैं, या हिदायत के निज़ाम की मामूरियत नबी के या इमाम के ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुदा की किसी कमजोरी या ज़ईफ़ी या मोहताजी का इजहार है। नहीं, तो बात यही है कि ज़रूरत का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना, तो ज़रूरत हमेशा कमज़ोरी के साथ आती है, मोहताजी के साथ आती है। ज़रूरत का पूरा करने का मसला हमेशा वहाँ पर आता है कि जहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तब आप किसी और को
तकल्लुफ़ का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। ये तकल्लुफ़ क्यों है?
इसलिए कि मखलूक जो है ना, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर मैं हूँ, मेरे लिए जितनी चीज़ें भी मुझसे इंटरेक्ट करेंगी, वो जो मुझे तबीयत दी गई, जो मुझे सिस्टम मेरे लिए बनाया गया, उससे कंपैटिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यानी जैसे यही एतराज़ जो था कि रसूल खुदा पे किया गया था, तकरीबन यही एतराज़ था कि भाई आप क्यों इंसान बन के आ गए? कोई फरिश्ता होता, कोई बहुत स्पेशल मखलूक होती कि जिसको खुदा ने अपना नबी बनाया होता, तो उसका जवाब क्या मिला? ठीक है, यानी जो ज़रूरत की आप बात कर रहे हैं, तो वो ज़रूरत खुदा की नहीं है, वो ज़रूरत हमारी है। सही, कि अगर मुझे एक निज़ाम ज़िंदगी दिया गया है, तो उस निज़ाम ज़िंदगी को परवान चढ़ाने के लिए, उसकी हिदायत करने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए जितने भी खुदा असबाब और वसाइल देगा, तो उस सिस्टम से कंपैटिबल होना चाहिए ना। बस ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत की तकमील हो रही है।
उस मायने में सवाल करना है कि मसलन आपने कहा ना कि खुदा ने किसी को कुछ तफ़वीज़ नहीं किया।
हाँ, बिल्कुल नहीं किया।
तफ़वीज़ से मुराद कि वो तो हम भी मान लें कि नहीं तफ़वीज़ किया, लेकिन फिर कुछ इख्तियारात को भी तो हम मानते हैं ना, मसलन अहले बैत से मुताल्लिक।
इख्तियारात का मसला नहीं है, देखें इख्तियारात जब आप किसी को जिम्मेदार बनाते हैं, तो बगैर इख्तियार के तो जिम्मेदारी कोई माना नहीं रखती ना। अगर आप कोई मामूरियत किसी को अता कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी तो मीनिंगलेस होती है।
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सवाल कर लेता हूँ ना, फिर जब हम किसी इमाम की उनकी बारगाह में जाते हैं और हम उनसे हाजत बयान करते हैं, तो हम तो उनसे बात कर रहे होते हैं ना, हम उनसे डायलॉग कर रहे होते हैं, उस वक्त तो हमारे जहन में खुदा नहीं होता ना, लेकिन हम उनसे कह रहे होते कि या इमाम ज़माना या इमाम अली या इमाम
हुसैन। ये तो एक एज ओल्ड प्रॉब्लम है।
फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे क्या
ये आपकी नियत है? देखें, यहाँ पर मैं भी बिल्कुल एक साफ साफ ही जवाब दे दूं कि ज्यादातर जो मोमिनीन है ना, वो तौहीद, हकीकी तौहीद पर नहीं है। ज्यादातर मोमिनीन हकीकी तौहीद पर नहीं है, ठीक है। और अगर उनको अगर हकीकतन परखा जाए और चेक किया जाए, तो वो मुशरिकीन की कैटेगरी में चले जाएंगे। और ये बात खुद कुरान ने कही है, ये मेरे जुमले नहीं है। सूरह यूसुफ की आयत है 106 कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और उनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान नहीं लाती मगर ये कि वो मुशरिक है। लेकिन ये वो मुशरिक नहीं है जो बुतों के आगे माथा टेक रहे हैं या किसी और को माबूद मांग रहे हैं, ये वो मुशरिक नहीं है, ये इस किस्म के मुशरिक हैं। सही है। यानी अगर आप खुद आइम्मा अलैहिस्सलाम को देखें, देखिए बिल्कुल साफ बात है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। ये नहजुल बलागा के अंदर ये जुमला है, ठीक है, इधर उधर की कोई रिवायत नहीं है, ये नहजुल बलागा में ये जुमला है, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं, ये जुमला है आपका। लेकिन जब उनकी जिंदगी का खतरनाक तरीन मराहिल आए हैं, खतरनाक तरीन मराहिल आए, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तकिया किस पर था? एक मुझे कोई रिवायत लाके बताएं कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि या मोहम्मद आप मुझे बचा लीजिएगा, मैं मैदान जंग में जा रहा हूं। एक जुमला कहीं से लाके दिखाइए मुझे। खुद मासूम की सीरत को देखें आप, क्या है? अगर जनाब अब्बास अलमदार मैदान में जा रहे हैं, क्या इमाम हुसैन से ही कह के जा रहे हैं कि मुझे आप बचाइएगा जब मैं जाऊंगा? तो क्योंकि वो उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर वो जनाब अब्बास या बीवी जैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन को उनके ट्रू वर्थ के साथ देख रहे हैं। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए हबलुल्लाह हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए वो चिराग हैं जिसमें हमको नूर खुदा नजर आ रहा है। उनको ये बात दिख रही थी, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर मिसाल के तौर पर चिराग सामने आ जाए तो सूरज नजरों से ओझल हो जाए। ये प्रॉब्लम मेरे और आपके साथ है, इसलिए हम मुशरिक हैं। यानी इस जगह पे शिर्क कर देते हैं। यानी कि अगर हमें कहा जाए, अगर हमें उसको देखा जाए, तो क्योंकि यानी मिसाल के तौर पर हमें इमाम की या पैगंबर की कि उनको हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की वो चीज़ नज़र आ गई कि ये अंधे को बीना कर रहे हैं, या मादरजाद उसको लेपर को सेहत याब कर रहे हैं, या मुर्दे को, क्या ताकत है, यही खुदाएं। वो उस खुदा का जलवा देखने से उनकी बसीरत में इतनी ताकत नहीं थी कि उस खुदा को देख पाते कि जिसका नूर जात ईसा में झलक रहा था। ये फर्क है। और अब कुछ नहीं कह सकते, शायद खुदा इस चीज को माफ कर दे। यानी उसमें बस हो सकता है कि बात यही हो कि भाई ठीक है, तो सही रास्ते पे तो हो ना। यानी जो वही बात मैं कहता हूँ कि जितने भी यानी अहले मजहब हैं जो दीन को मानने वाले हैं, उनमें सबसे अफसोसनाक हालत जो है वो अहले सुन्नत की है, ठीक है। और वो क्यों है कि उन्होंने अपने साथ इतना बड़ा खुद जुर्म किया है, अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है कि सही आदमी को हटा दिया। भाई ठीक है, आप सही इंसान को खुदा ही मान लो, फिर भी कुछ उम्मीद बन सकती है। यानी जैसे कि अगर आप गौर करें कि सूरह मायदा के आखिर में है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उसमें तफसील से आए थे, और बल्कि यहां तक है कि खुदा जो है ना इन नालायकों की वजह से हजरत ईसा को हिसाब के कटहरे में खड़ा करेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर आप गौर करें ना, कि ये जुमला आपको नहीं मिल रहा है कि ये अजाब अलीम से दो चार हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या खुदा कोई गुंजाइश दे रहा है। तो अगर कोई सही इंसान का मतलब है कि जिसको खुदा ने अपना जलवा बनाया है, जिसको खुदा ने अपनी तरफ आने की सबील और सिरात करार दिया है, ठीक है। नबी वही है ना, नबी सबील है, नबी सिरात है, नबी मिसबाह है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफी, ये है ना उनकी हैसियत, ये है ना कि वो मिसबाह हुदा हैं, सफीना नजात हैं, सबीलुल्लाह हैं, सिरात मुस्तकीम हैं। तो अब अगर उसको कोई खुदा मान रहा है, अब मुझे नहीं पता शायद, लेकिन कम से कम वो सही आदमी से तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यानी मेरे ख्याल खाम में उसके लिए शायद फिर भी कुछ उम्मीद हो जाए। بچنے کی.
جیسے وہ خدا کی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو سٹریٹ اوے وہ شرک کی اس پہ چلا.
بالکل بالکل شرک تو ہے,
شرک میں گیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی معاف نہیں
ہوگا. وہ ٹھیک ہے, وہ بات درست, وہ بات درست ہے, وہ بات درست ہے. لیکن شرک کے بھی جو ہے نا, آپ جیسے اس آیت کو اگر دیکھیں نا, یہ آیت بہت عجیب ہے. یہ آیت مومن کو مشرک قرار دے رہی ہے. ایک طرف ایمان باللہ ہے, وما یؤمنو اکثرهم, یعنی ایمان اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. اللہ پر ایمان لانے والے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہی ہے. جب ہم بیمار پڑتے ہیں ہمارا ایمان ڈاکٹر پہ چلا جاتا ہے, جب ہماری جاب چھوٹتی ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کسی سی ای او پہ چلا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے مشرک ہے. یعنی ان کو تو آپ چھوڑیں, آئمہ کے پاس جانے کی بات یا حضرت عیسیٰ کو تو آپ چھوڑیں, اپنی زندگی میں ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ آیت اس لحاظ سے ایک بہت عجیب پہلو بھی رکھتی ہے کہ جو شرک ہے, یعنی وہ شرک کہ جس میں کہ کوئی خدا کو ڈسپلیس کر دیتا ہے ان اے وے, کہ خدا کی جو جتنی بھی صفات ہیں اور جتنی بھی اس کی قدرت ہے اور جتنے بھی اوصاف ہیں نا, وہ کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دیے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر نعوذ باللہ کہ اگر کوئی وہ تمام چیزوں کے لیے امام علی کے بارے میں قائل ہو جائے, جیسے وہی نصیریت اور یہ سب چیزیں, وہ تو بہت مشکل میں پڑ گیا وہ شخص, لیکن وہ اس بات کو مان رہا ہے. اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو شرک آ رہا ہے نا, یہ اس کے ایمان کی ضعیفی اور کمزوری ہے. یہ جو شرک عملاً ظاہر ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً, تو یہ اس کے ایمان کا شرک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ایمان کا شرک نہیں ہے, یہ عمل کے اندر پرابلم آ رہی ہے. یہ عمل کے یا ایمان کی مضبوطی وہ نہیں ہے کہ جیسے آغا صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے مجھے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام بہت ساری جنگوں میں خالی بدن پر ایک کرتا اور ہاتھ میں ایک نیزہ, اس طریقے سے آپ نے جنگیں لڑی ہیں. اور وہ وہی بات ہے کہ وہ جس جو ہے, یعنی وہ یقین ہے کہ مرضی خدا کے بغیر کوئی میرا بال بھی نہیں کاٹ سکتا, وہ نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو اس لیے ہم زندگی میں جا بجا شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. تو لیکن وہ شرک ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ, اس یہ نہیں ہے کہ انسان اس پر کہے کہ جی اوکے نہیں ہے کہیں سے بھی. اور چیزیں جو ہیں آپ اور ہم اور آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کی امید کب کر سکتے ہیں؟ صرف ایک صورت میں, جب ہم مسلسل اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے کہ جی خدا سے جو معافی ہے نا وہ خالی استغفر اللہ پڑھنے سے مل جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی انسان اپنی غلطی کو ریئلائز کرے, قبول کرے, ایکسیپٹ کرے اور اس کو صحیح کرنے کی, ریکٹیفائی کرنے کی جینوئن ایفرٹ کرے, تب ملے گی معافی, تب امید کر سکتے ہیں کہ ہاں معاف ہو جائے گی. لیکن اپنی غلطی پر گردن اکڑا کے دندناتے پھریں, نو, ایسا کچھ معاف ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ بالکل میرے پاس ابھی موقع نہیں ہے, میں کہیں اور نکل جاؤں گا. ورنہ آپ سورہ زمر کی آیتیں دیکھیے گا, جو آیتیں ہیں کہ جس کو کافی زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے میرے بندوں جن کے گناہ ہیں تو مایوس نہیں ہونا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو مغفرت. اس کے آگے کی بھی آیتیں پڑھیں, خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ تم جو چاہے کرتے رہو اور خدا سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے آگے بھی دیکھیں کیا ہے, کہ خدا کی طرف رجوع کرو, صحیح بات کو قبول کرو قبل اس کے کہ تم عذاب تک پہنچ جاؤ. کیونکہ جو انسان اپنی جہالت پر مصر رہتا ہے, اپنی غلطی کو صحیح نہیں کرتا, وہ الٹیمیٹلی پھر عذاب کا منہ دیکھتا ہے. درست, तो ये बात समझ में आ गई कि जो फाइल है यानी इसको करने वाला है, खल्क करने वाला है, वो मुस्तकिल है और गनी बिज़ात है, यानी कोई उसके साथ शरीक नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है, सब उसके अब्द हैं या उसकी सिफात का मजहर हैं या उसकी तरफ से मामूरियत रखते हैं, जिम्मेदारी रखते हैं। और कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि जो इस चीज़ को बता रही होती हैं, जैसे वल्लाहु अनज़ला मिनस्समाए माअन फअहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, कि आसमान से पानी का नाजिल होना और मुर्दा जमीन का उस पानी के जरिए से जिंदा हो जाना किसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है? वल्लाह, उस पानी का नाजिल करने वाला जो जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देती है, इसका नाजिल करने वाला अल्लाह। फिर उसके बाद वो हवाओं का चलाने वाला के जिनके जरिए से बादल बनते हैं और फिर वो बारिश बरसती है, वह अरसलनर रियाहा लवाक़े, हम हैं जो उन हवाओं को भेजने वाले हैं कि जो बादलों में पैवंद लगाती हैं, बादलों को कनेक्ट करती हैं। यस अलूहू मनफिस समावाति वलअर्ज़, आसमानों और जमीन में जो भी है वो मुसलसल उसी से सवाल कर रहा है। और ये कौन सा सवाल है? ये सवाल वो है कि मैं आप हर चीज दरो दीवार, मुसलसल सवाल ही है। किस बात का सवाल ही है? कि मेरे वजूद को बाकी रखें, मेरी जिंदगी को बाकी रखें, मैं और आप डाउन टू द कोर इस बात के आलिम और आरिफ हैं कि जो ज़ाते हय्यु कय्यूम है, अगर उसकी नजर मेरे ऊपर ना हो एक लहजे के लिए भी, तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं अदम में चला जाऊंगा, मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। मरने मराने की बात नहीं हो रही है, मर के इंसान खत्म नहीं होता, ठीक है? ये चीज हर शय के जो दरूने दरूने कल्ब है उसकी हकीकत है, वहां पर हर शय इस बात की आलिम और आरिफ है। तो जब हर शय इस बात का की आगही रखती है, तो हमारे अंदर से ये सदा हर वक्त बुलंद हो रही होती है, हमारे अंदर से ये सदा हर वक्त बुलंद हो रही होती है। जो मीर बाकिर दामाद का मुकाशफा भी है इस पर, कि उन्होंने लिखा था कि 14 शाबान को या 15 शाबान को मैं फजर के वक्त विर्द कर रहा था, या गनियो या मोगनियो, इन अस्मा का। तो मैंने ये देखा कि पर्दे हटे हैं और फर्श से लेकर अर्श तक हर मखलूक, चाहे वो असफल साफिलीन की हो या आला इलीन की हो, इसी इसम का विर्द कर रही है। या गनियो यानी ए वो जो गनी है, ए वो जो गनी करने वाला है, कि हर शय की जात की गहराइयों में से ये फरियाद उठ रही है। तो यस अलोहू मनफिस समावाते वालर्स, ठीक है? और ये सब बातें हमको कब समझ में आएंगी, कब नजर आएंगी? योम कयामत में बिल्कुल खुल के हर एक को नजर आ जाएगा, और नहीं तो जो अहले मारिफत हैं वो इस दुनिया में भी देख रहे होते हैं इस चीज को, और इसी वजह से उनके जो रवैये होते हैं, उनके जो तरीके होते हैं, वो सब इस पर ही बेस कर रहे होते हैं। तो ये उन्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती कि जो खौफ है, यानी अगर कोई दुनिया या दुनिया वाले आके उनको खौफ में मुब्तला करें, उसका उन पर कोई असर नहीं है, उनको किसी उम्मीदों की में लाएं, उसका उन पर कोई असर नहीं है, ठीक? तो ये उसी की बुनियाद पर है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि जो फाइल है, फाइल यानी इस निज़ाम को जो वजूद में लाने वाला है, इसको खिलकत अता करने वाला है, वो कौन है, उसका फाइल। फिर उसके बाद ये एक टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह थोड़ा अगली दफ़ा ज़रा ज़्यादा अच्छे से लेंगे। आज इसको मैं इसका एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले हमने बात की थी निज़ाम में खिलकत की, खिलकत नंबर टू, हिकमत। अच्छा, अब انسانوں کے آپ اگر غور کریں نا تو انسانوں کے گمراہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ جو بھی نظام چل رہے ہیں, یعنی درونی کا مطلب ہے باطنی طور پر جو ہم کو ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہے, یا جن کو آپ ویو کر سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں, بیرونی نظام, یہ تمام نظام جو ہیں وہ بظاہر ہم کو کیا لگتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک ہیں, اگرچہ کہ اس میں کیوس ہے, رینڈمنس ہے, لیکن آٹومیٹک بھی ہیں اور ایک حد تک کنٹرولیبل بھی ہیں. یعنی ہم ان کو بنا بھی سکتے ہیں, ہم ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, ہم ان کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے پھر وہ لوگوں کے لیے کس بات کا وہ بن جاتی ہے, ایک سبب بن جاتی ہے کہ پھر وہ اس خالق کے اور رب کی موجودگی کا انکار کر دیں. یعنی ابھی ہم ایک کام کر سکتے ہیں, میں سوچ سکتا ہوں, میں ایک سائنس ڈیولپ کر سکتا ہوں, میں سائنس کو ٹیکنالوجی کی شکل دے سکتا ہوں, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میں مختلف ڈیوائسز, ایکوپمنٹ, مشینری بنا سکتا ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں اس وقت وہ والی طاقت آ گئی ہے, وہ دنیا میں سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہی نہیں ہے ظاہراً ان کا. تو وہ یعنی کہ عملاً اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. جو فرعون نے جو جملہ کہا تھا مصر کے تخت پہ بیٹھ کر کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. الیس لی ملک مصر, یہ ملک مصر میرے لیے نہیں ہے, یہاں کی ہر ہر چیز پر میرا آرڈر نہیں چل رہا, یہاں کی کوئی چیز بھی میرے حکم سے باہر نہیں ہے, کیا یہ ملک مصر میرے لیے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو نظام ہے, یعنی وہ نظام کے جو ظاہر اور باطن میں اس عالم میں ورک کر رہا ہوتا ہے, تو اگرچہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مختلف مختلف طریقوں سے اپنے خالق اور اپنے رب کی, اپنے مدبر کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے, لیکن اس کے اندر انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی موجود ہے, کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی موجود ہے کہ کیونکہ خدا نے بحیثیت بندہ ہونے کے یا بحیثیت اشرف المخلوقات ہونے کے انسانوں کے پاس یہ قوت و قدرت دی ہے کہ وہ اس نظام پر قابو رکھ سکتے ہیں, اس کو چلا سکتے ہیں, اس کو حرکت دے سکتے ہیں, تو اس میں یہ گڑبڑ بھی ہو رہی ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہی, یہ شروع سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کل آپ کہیں کہ کوئی ٹیکنالوجی کا دور ہے تو یہ کوئی نیا فینومینن ایمرج کر گیا ہے, یہ شروع سے یہ حرکتیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو فرعون کی مثال دی جو قرآن کے اندر جملے ہیں. اچھا, اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ہوتا ہے کیا ہے, الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ پھر یہ ان کی جب پکڑ ہوگی, یعنی ایک وقت آئے گا کہ جس طریقے سے کہ فرعون نے بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا, ظلم کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر وہ سب حساب کتاب صاف ہو گیا. اور جو سنت خداوندی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایسوں کا جب حساب صاف ہوتا ہے نا تو پھر خدا ان کو اتنی ہی حقارت کے ساتھ ختم کرتا ہے. یعنی وہ جتنا اپنے کو بڑا سمجھ رہے تھے اتنا ہی ذلیل ہو کے جاتے ہیں, اتنا ہی حقیر ہو کے ختم ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز بھی موجود ہے, یعنی جو نظام زندگی کے اندر جو حکمت موجود ہے, خدائے علیم و حکیم نے عقل دے کر انسانوں کو اس حکمت پر قدرت مند بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا انسان کا زندگی کا شاید سب سے بڑا امتحان ہے کہ انسان کا علم اور حکمت اس کو جو امپاورمنٹ دیتی ہے, جو قوت و قدرت عطا کرتی ہے, ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کس قسم کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ یا وہاں پر ہم عبد شکور بنتے ہیں نبی اور ولی کے طریقے سے, یا وہاں پر یہ طغیانی اور سرکشی شروع کر دیتا ہے انسان فرعون اور قارون اور نمرود کی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک بڑا یعنی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں جو ایک تھوڑا سا ایک دو پوائنٹس میں یہاں پر کہ خدا نے یہ ایسا کیوں کیا ہے, انہیں اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب خدا نے میری زندگی کا نظام یا جس زندگی میں مجھے رکھا ہے اس کا نظام ایسا کیوں بنایا ہے کہ اس پر میں بھی قابو حاصل کر سکتا ہوں، وہ ایک لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے. یعنی میری مرضی کے مطابق چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا اختیار موجود ہے کہ ہم کیا کھائیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس بات کا اختیار موجود ہے کہ ہم اپنے لیے کیسا گھر بنائیں، اس بات کا اختیار کافی حد تک موجود ہے کہ ہم اپنے لیے کس قسم کی فیملی چوز کریں. ٹھیک ہے، یہ سب اختیارات ہیں نا جو زندگی کے آپ کے ایک بالکل ہی مطلب نیسسری انگریڈینٹس ہیں، لیکن یہ سب کے سب میرے اور آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے، اس کو مسلط نہیں کیا ہم پر. یا یہ کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی زندگی کے نظام کو آرام دہ کریں، اگر ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم وہ سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جو گرمی دور کر دے، ہمیں سردی محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں، یعنی کہ بالکل شروع کے بھی اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ بالکل پریمیٹیو انسان جو تھا وہ ٹیکنالوجی سے آ رہی تھا، تو لیکن اس کو بھی آگ جلانا آتی تھی، صحیح، کہ اپنے اندھیرے کو روشنی سے کیسے دور کرنا ہے، سردی کے اندر گرمی کیسے لے کر آنی ہے، اینڈ سو آن. جبکہ آپ دیکھیں کہ بکثرت حیوانات ہیں جو اس چیز کو نہیں کر سکتے، ہے نا، یعنی کہ ان کے پاس قدرتی ہے کہ ان کے باڈی کا فر یا کھال ایسی ہوتی ہے کہ جو انہیں بچا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی مجبوری کے رکھتے ہوئے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے پیورلی اپنی عقل اور اسکل کی بنیاد پہ. لیکن خدا نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، یعنی خدا نے انسان کو علیم و حکیم کا جلوہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں ایسا کیا خدا نے؟
خلیفہ بنایا ہے جب تو پھر ظاہر ہے ریسورسز بھی دینے ہیں، کچھ پاور بھی دینی
ہے. یہ بھی ہے کہ کیونکہ انسان کو خلیفہ کا مطلب ہے کہ اپنی صفات کا جلوہ بنایا ہے، اور اپنی صفات کا جلوہ کیوں بنایا، وہی بات، ضرورت تھی خدا کو، یا پیور لطف ہے، یا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے عرفا کی زبان میں پیور محبت ہے. وہ لطف کا ورڈ نہیں یوز کرتے، وہ محبت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ جتنا کچھ بھی ہے تمام مخلوقات کے پاس، خاص طور سے خدا کے ان انسان کے پاس، وہ محبت خدا کی بنا پر ہے. یعنی لطف کا مطلب یہ نہیں کہ خیرات دے دی، محبت خیرات نہیں ہوتی، صحیح ہے نا. یعنی اگر آپ کسی پر مہربانی کرتے ہیں اور کسی کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو دیٹ مے بی صدقہ و خیرات، لیکن اگر آپ کسی کو بر بنائے محبت جب کچھ دیتے ہیں تو وہ خیرات نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک یہ بات تھی. اور دوسرا یہ، یعنی اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت اس جگہ سے ملتا ہے کہ پھر جو کچھ بھی خدا نے انسان کو عطا کیا ہے تو اس طریقے سے عطا کیا ہے، اس انتظام اور اہتمام کے ساتھ عطا کیا ہے کہ انسان اس سے میکسیمم لیول پر لذت اٹھائے. صحیح، یہ چیز بھی ہے نظام زندگی میں یا نہیں؟ یعنی جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اور یہ چیز ہم نے آغا صاحب کے پاس بہت زیادہ سنی تھی، وہ اس بات کو بہت دہراتے تھے کہ یعنی خدا نے جو ہے نا، کہ دیکھیں ایک چڑیا بھی ہے، جو وہ ایک جملہ اکثر کہتے تھے کہ یہ چڑیا بھی جو ہے نا، دیکھیں اس کو چہچہانے میں کتنا مزہ آتا ہے، ایک ہرن ہے اس کو جنگل میں کلانچے بھرنے میں مزہ آتا ہے. یعنی ہر مخلوق کو خدا نے، اور اس میں ظاہر ہے اسپیشلی انسان کے ساتھ، اس کی زندگی کا نظام کیا بنایا ہے؟ اس کی زندگی کا نظام جبری نہیں ہے. یعنی اگرچہ کہ وہ ایک چیز ہے، وہ ایک سسٹم میں موجود ہے، لیکن وہ جبر نہیں ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ مجھ پر کوئی چیز مسلط ہو گئی ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، اور بہت حد تک وہ چیز اس کے اختیار میں دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے کھانے کو انجوائے کرے، انسان اپنی فیملی لائف کی لذت اٹھائے، انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. تو اس بنا پر، یعنی جو خدا نے نظام درونی اور بیرونی بنایا ہے جہاں پر حکمت الہی کار فرمائے، تو اس کے اندر بظاہر ایک, جیسے میں نے کہا کہ ایک امتحان کا پہلو ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے اختیار میں ہے, ہمارے پاس وہ عقل ہے, ہمارے پاس وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو, اس نظام پر قابو بھی کر سکتے ہیں, کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, اس کو ظاہراً اپنی ملکیت بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک امتحانی پہلو آ جاتا ہے کہ پھر کریں گے کیا اس کے بعد, اس کا کیا اس کنٹرول کو لے کر دوسروں پر ظلم کرنا ہے یا پیغمبروں کے طریقے سے اس کنٹرول کو لے کر انسانیت کو بلند کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے پاس وہ اختیار ہے کہ جو انہیں اس حد تک ان کے ہاتھوں میں وہ اختیار ہے کہ جو آج کی ٹیکنالوجی وہاں تک نہیں پہنچ پائی, یعنی اتنی بڑی آگ کو چشم زدن میں ٹھنڈا کر دینا وتھ کنٹرولڈ ٹیمپریچر, یا دریا میں سے, اب آپ دیکھیں کہ جو دریا کے رستے ہیں وہ کتنی عجیب بات ہے, یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دریا میں دیواریں بنی ہوں, دریا کے پانی نے رستہ بنایا تھا, یعنی دریا کا پانی خود دیوار بن گیا تھا. اب ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے انسان کے پاس, سوچا کہ اب تک. تو جن ہستیوں کے ہاتھ میں اتنا اختیار ہو, لیکن انہوں نے اس پورے اختیار کو کس بات کے لیے استعمال کیا تھا؟ انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے. وہ حضرات جو تھے اتنی اتھارٹی رکھنے کے بعد بھی جہلا کے ساتھ جو لوگ ان سے بدتمیزی کرتے تھے, بدسلوکی کرتے تھے, کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے؟ تو یہ جو ہے نا, یہ انسان کا امتحان بھی ہے, اور پھر یہ خدا کی طرف سے, یعنی خدا نے اس کو اس طریقے سے اس لیے رکھا کہ ایک لطف اور مہربانی بھی کامل ہو جائے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر کوئی چیز اس نظام میں مسلط کی جاتی, زبردستی کی جاتی, تو وہاں سے ہماری زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا, کم ہو جاتا, وہ انجوائمنٹ سیز کر جاتی. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ پھر یہ اور اس کو اگلی دفعہ جو نظم غائی ہے پھر اس پر بات کر کے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.